بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله مولانا العظيم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہم سن رہے ہیں، اور پچھلی مجلسوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بیان شروع ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جنگ ہوئی، جو لڑائیاں ہوئی دین کے دشمنوں کے ساتھ، اس کو ہم سن رہے ہیں. آج کی اس مبارک مجلس سے ہم بدر کی لڑائی کو شروع کر رہے ہیں. اس کو غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے. عربی زبان میں بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو. 14ویں کا چاند پورا نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں بدر کہتے ہیں. اور بہت سے لوگ بچوں کا نام بھی بدر رکھتے ہیں، بدر الدین نام بھی رکھتے ہیں، بدر عالم نام بھی رکھتے ہیں. یہ بدر ایک جگہ کا نام ہے، اب تو ایک بڑا شہر جیسا بن گیا. مدینہ منورہ سے 155 کلومیٹر تقریباً ہوتا ہے یہ بدر، اور اب تو ماشاءاللہ بہت ڈیولپ ہو گیا، بہت بہترین بن گیا. پہلے بھی کئی مرتبہ الحمدللہ حاضری ہوئی، اور اس سال بھی حج کے موقع پر بدر جانا ہوا. یہ بدر پہلے بہت چھوٹا تھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے کافروں کے ساتھ ایک بڑی جنگ ہوئی اس بدر شہر میں، بدر کے میدان میں. وہ میدان بھی آج موجود ہے، وہاں کھجور کی باڑیاں بنی ہوئی ہے. اور جو صحابہ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کا قبرستان بھی ہے اور چاروں طرف کمپاؤنڈ وال بنا دی گئی ہے کہ اس کے اندر بدری صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کو دفن کیا گیا ہے. بڑی بات یہ ہے کہ بدر کے اندر جہاں پیارے آقا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا تھا, وہ چھپر کی جگہ پر اس وقت بہترین مسجد بنی ہوئی ہے. چھپر کو ہر عربی زبان میں عریش کہتے ہیں, عریش میننگ چھپر. تو جہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے ایک چھپر بنایا تھا, آج وہاں بہت عالیشان مسجد بن گئی. اپنی مسجد پیچھے والے گیٹ سے لے کر محراب تک کم از کم ایسی 15-17 مسجد ہو جاوے, اتنی عالیشان یہ مسجد عریش بن گئی اور بہت خوبصورت بن گئی. کہ یہی وہ یادگار جگہ ہے, وہی برکتی جگہ ہے جہاں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ والی رات میں پوری رات اللہ کے سامنے سجدہ کیا تھا. سجدے میں روئے تھے اور رو رو کر گر گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی. اس جگہ کے اوپر یہ مسجد ہے جس کو مسجد العریش کہا جاتا ہے. ایک کنواں بھی ہے بدر میں کہ مکہ کے کافروں کو جو قتل کیا گیا تھا ان کی لاش جس کنویں میں ڈالی گئی تھی وہ کنواں بھی وہاں پر موجود ہے, جہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے نکلتے نکلتے ان کافروں کی لاش کو کچھ بات کہی تھی. وہ آگے جب واقعہ آئے گا تو پیارے نبی نے کیا پیاری بات کافروں کی لاشوں کو کہی تھی وہ بھی انشاءاللہ آگے واقعے میں بات آئے گی. بدر کی لڑائی یوں سمجھو کہ اسلام کی عزت کی شروعات ہے. مسلمان بہت مظلوم تھے. مکہ کے اندر تو 13 سال مکہ کے کافروں نے بہت ظلم کیے, لیکن صحابہ سہن کرتے رہے, برداشت کرتے رہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت ظلم کیے لیکن حضور سہن کرتے رہے. آپ نے سیرت میں پیچھے سن لیا کہ ان لوگوں نے مکہ میں ان کی سرکار تھی کافروں کی قریشیوں کی اور ان کے پاس طاقت تھی, تو انہوں نے طاقت اور اپنی سرکار اور اپنی سطح کے زور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر بہت ظلم کیے اور ان کے ظلم کرنے میں ایک ہی ٹارگیٹ تھا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چھوڑ دے گئے اور ایمان چھوڑ کر کے یہ لوگ مرتد ہو جاوے اور بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیوے. صحابہ ظلم سہن کرتے رہے. پھر آپ نے سنا کہ صحابہ نے حبشہ کی ہجرت کی. یہ افریقن کنٹری میں ایک کنٹری ہے, آج کل اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں, حبشہ. اپنے یہاں سے جو لوگ ساؤتھ افریقہ وغیرہ جاتے ہیں تو وہیں ایتھوپیا سے وایا کرتے ہیں فلائٹ میں. تو وہاں صحابہ نے ہجرت کی, اور ہجرت کرنے کے بعد وہاں عزت سے رہ رہے تھے تو مکہ کے کافر وہاں بھی ستانے کے لیے پہنچ گئے, لیکن کامیابی نہیں ملی. پھر صحابہ کرام نے مدینہ پاک کی ہجرت کی اور مدینہ منورہ چلے گئے. اب تو مکہ کے کافروں کو چین سے رہنا چاہیے کہ صحابہ مکہ سے مدینہ چلے گئے, مکہ چھوڑ دیا اور مدینہ جا کر رہنے لگے. اور پیارے نبی جی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے. اب تو مکہ کے کافروں کو چین لینا چاہیے, لیکن ان کی مزاج میں, ان کی طبیعت میں طوفان تھا, شرارت تھی, بدماشی تھی. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو مدینہ میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا, اور مدینہ کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنے کا ناپاک پلان بنایا کہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرو. اب لشکر, ہتھیار, اس کے لیے پیسے چاہیے. تو مکہ کے لوگوں نے پیسے جمع کیے, پورے مکہ میں اعلان کیا گیا کہ بھائی پیسے لاؤ. اور یہ پیسے انہوں نے بزنس کے نام کے اوپر جمع کیے, اور کہا یہ پیسے لے کر کے ہم ملک شام جائیں گے. اس وقت سیریا اور شام اوپن انٹرنیشنل مارکیٹ تھی کہ وہاں ورلڈ لیول کی بزنس اور تجارت ہوتی تھی. تو کہا کہ وہاں جائیں گے اور یہ جو کیپیٹل ہے, یہ جو مودی ہے, سرمایہ ہے, اس کے ذریعے بزنس کریں گے, پیسے کمائیں گے, اور وہ پیسے سے جو نفع ملے گا وہ نفع کے ذریعے مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے, اٹیک کریں گے. اس ناپاک مقصد کے لیے انہوں نے مکہ میں سے پیسے جمع کرنے شروع کیے, اور مکہ والوں نے بھی کون سے پیسے دیے, بہت سارے پیسے وہ تھے کہ صحابہ جو مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ان کی پراپرٹی, ان کے پیسوں پر مکہ کے ظالموں نے زبردستی جو قبضہ کر لیا تھا وہی پیسے انہوں نے بزنس کے اندر لگائے. آپ اندازہ لگاؤ کہ مکہ کے غریب سے غریب آدمی نے, مالدار سے مالدار آدمی نے, اور مڈل کاش, مدھیم ورگ کے لوگ, انہوں نے بھی پیسے دیے کہ جاؤ نفع کما کے لاؤ اور مدینہ پر اٹیک کرو. اس زمانے میں 262 کلو سونا, چونکہ اس زمانے میں آج کی طرح کرنسی نہیں تھی, گولڈ کی کوئن ہوتے تھے, گولڈ کے سکے, گولڈ کوئن. تو 262 کلو اور اوپر 500 گرام, اتنا زیادہ سونا ان لوگوں نے مدی مکہ میں جمع کیا, اور جمع کر کے ملک شام گئے تجارت کرنے کے لیے. اور مکہ کے ایک آدمی جو بزنس میں, تجارت میں بہت ٹیلنٹ مائنڈ تھے, بہت ہوشیار تھے, جن کا نام ابو سفیان ہے, اور وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے. اگرچہ حضور کے فادر ان لا بھی ہوتے تھے، سسرا باجی بھی ہوتے تھے، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی تھی اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا. تو ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ایمان لائی، حضور سے نکاح ہوا، لیکن باپ کٹر کافر، کٹر دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ خود اتنا سارا گولڈ اور سونا لے کر سیریا گئے بزنس کرنے. تو مکہ سے جو راستہ سیریا جاتا ہے وہ مدینہ کے قریب سے پاس ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نومبر دسمبر کا مہینہ تھا، 623 عیسوی تھی، ابھی 2024 ہے، تو 623 عیسوی نومبر دسمبر کا مہینہ اور جمادی الاولی یا جمادی الاخرہ ہجرت کا دوسرا سال، تقریباً 150-200 صحابہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے. عشیرہ ایک جگہ کا نام ہے. وہاں تک حضور پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ آگے نکل گیا، وہ ملک شام کی طرف نکل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینۃ المنورہ آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو جاسوسی کے لیے برابر لگایا، ایک حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور دوسرے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں نے بدر کی لڑائی میں باقاعدہ حصہ نہیں لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنیمت کے مال میں حصہ دیا. ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھے، جب سیریا میں بزنس ہو گیا، تجارت ہو گئی، نفع کما لیا اور مکہ ریٹرن آنے کے لیے نکلے تو پورے راستے میں دھیان رکھتے تھے کہ کہیں مدینہ والے ہمارے قافلے کو روکنے نہ آوے، برابر برابر دھیان رکھتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ مکہ ریٹن جا رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا، چلو میرے صحابہ اپنے ابو سفیان کے قافلے کو روکیں گے. اور یہ روکنا کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ جو مال دولت ان کے پاس تھا، یہ مال دولت میں بہت بڑا مال ہجرت کرنے والے صحابہ کا تھا. جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے انہی کا مال ان مکہ کے ظالموں نے لے لیا تھا، تو یہ تو حق بنتا تھا صحابہ کا کہ اپنا مال جو مکہ والوں نے زبردستی لے لیا تھا وہ ان کے پاس واپس لے لیوے، ان کے پاس چھوڑا لیوے، یہ صحابہ کا حق بنتا تھا. اس لیے وہ اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے. یہ کوئی لوٹ مار کرنا مقصد نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کے ارادے بہت گندے تھے، ارادے بہت ناپاک تھے. ان کا ارادہ یہ تھا کہ مال لے کر مکہ جائیں گے، ہتھیار خریدیں گے، لشکر تیار کریں گے اور مدینہ پر اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑا بیجا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے حضور نے یہ سوچا کہ یہ مال لے کر مکہ جاوے ہی نہیں اور ہتھیار خریدے ہی نہیں، لشکر تیار کرے نہیں، اور مدینہ پر اٹیک کرے نہیں، اور مدینہ میں ہم سکون سے رہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا چلو اپنے ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے جائیں گے۔ حضور نے کمپلسری نہیں کیا، فرجیات نہیں کیا، جس کو آنا ہو چلو۔ اس میں بڑی بات یہ تھی کہ صحابہ کے پاس جو اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، وہ مدینہ میں نہیں ہوتے تھے، وہ مدینہ کے باہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چرنے کے لیے بھیجتے تھے، ضرورت کے جانور مدینہ میں، باقی سب جانور مدینہ کے باہر گاؤں میں چرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ اب سفر میں جانے کے لیے اونٹ چاہیے، گھوڑا چاہیے، گدھا چاہیے، کھچر چاہیے، اور جانور تو گاؤں میں۔ اس لیے حضور نے کہا جن کو آنا ہو آؤ، کوئی ضروری نہیں، کوئی کمپلسری نہیں، کوئی فرجیات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہادیہ عیر قریش فیہا اموالہم فخرجوا الیہا لعل اللہ ینفلکموہا، یہ قریش کا قافلہ ہے، اس میں ان کے اموال ہیں، چلو اس کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قافلہ بطور غنیمت عطا کر دیں گے۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا ان لنا طلبا فمن کان ظہرہ حاضرا فلیرکب معنا، ہم ایک چیز حاصل کرنے جا رہے ہیں، یعنی ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جن کی سواری، اونٹ، گھوڑا، گدا، کچھر یا حاضر ہو، وہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، چلو ہمارے ساتھ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لڑائی کا نہیں تھا، لڑائی کے ارادے سے نکلے نہیں تھے، لوٹ مار کرنے نکلے نہیں تھے، حضور کا مقصد بالکل صاف تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو روک لیوے۔ جنگ کرنا، وار کرنا، یدھ کرنا، لڑنا، یہ حضور کا بالکل مقصد نہیں تھا۔ اس پاکیزہ مقصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اس کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس مدینہ تشریف لائے تو ایک جلیل القدر صحابی جو بدر میں جا نہیں سکے تھے، حضرت اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ انہوں نے آ کر حضور کو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے بدر کے میدان میں ہم کو کامیاب کر دیا، اور اللہ نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ پھر وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر مجھے خبر ہوتی کہ آپ دشمن سے جنگ کریں گے تو میں بدر میں ضرور آپ کے ساتھ آتا، میں بالکل پیچھے نہیں رہتا۔ میں نے سوچا کہ وہ تو ایک قافلہ ہے، مجھے پتا چلتا کہ دشمن ہے تو میں ضرور آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بالکل سچ کہا۔ گویا اس طرح کے واقعے سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے نہ ارادے سے گئے نہیں تھے، وار اور جنگ کے مقصد سے گئے نہیں تھے، آپ تو امن چاہتے تھے، شانتی چاہتے تھے، لڑائی نہ ہو یہ چاہتے تھے، ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کا آپ ارادہ لے کر چلے تھے۔ حضور نے اعلان کیا تو 313 صحابہ جلدی جلدی میں تیار ہو گئے۔ اس سے ایک بات یاد رکھنا کہ تین ایک تین کا عدد نمبر یہ مسلمان کے لیے برا نہیں ہے, منحوس نہیں ہے. بدر کے اندر جو صحابہ تھے مشہور روایت کے مطابق 313 تھے. اور قرآن میں ایک قصہ آپ نے سنا طالوت اور جالوت کی جنگ کا, اس میں بھی حضرت طالوت کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ 313 تھے, اور حضرت مہدی جب آخری زمانے میں آئیں گے اور کعبہ کے سامنے ان کے ساتھ سب سے پہلی بیعت لی جائے گی, اس میں بھی 313 ایمان والے پہلی بیعت کریں گے. تو 313 کا آنکڑا ہمارے دین میں بڑا برکت والا ہے. حضرت طالوت کے ساتھ مخلص لوگوں کی تعداد 313 تھی, جن کا قصہ قرآن میں ہے. بدر میں 313 صحابہ تھے, حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سب سے پہلے 313 ایمان والے ہوں گے. تو یہ تو بہت اچھا عدد ہے, ہم مسلمان کسی آنکڑے کو منحوس نہیں سمجھتے, اگرچہ بعض روایتوں میں 310 319 317 314 ایسے عدد بھی آئے ہیں. ان صحابہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. اندازہ لگاؤ کہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا. رمضان یہ ایک بہت بڑا امتحان اور صبر کا مہینہ ہے کہ اس میں روزے رکھنے. تو رمضان کا مبارک مہینہ اور عرب کے جنگلوں میں چلنا جہاں کوئی پکے راستے نہیں, اور عربستان میں جو گرمی ہوتی ہے بڑی خطرناک گرمی ہوتی ہے, 45-50 ڈگری کبھی اس سے اوپر گرمی چلی جاتی ہے, ایسی گرمی میں سفر کرنا. رمضان کی 12 تاریخ تھی سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر بدر کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے. بعض روایتوں میں 8 تاریخ بھی آئی ہے کہ 8 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہو گئے. جب باہر نکلے تو مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے بیوت السقیہ, اس وقت وہاں شاندار مسجد بنی ہوئی ہے. وہ بیوت السقیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری, اور وہاں ایک کنواں ہے, اس کنویں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا. اور وہاں جا کر کے دیکھا جو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ چلے تھے کم عمر, ان کو حضور نے سمجھا کر کے واپس کیا. اندازہ لگاؤ کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ کے بچوں میں بھی کیسے دین کے لیے جذبات ہوں گے, دین کے لیے جان مال لگانے کے, کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہو گئے. حضور نے ان سب کو بیوت السقیہ سے واپس فرمایا, اور وہاں جو کنواں تھا اس کنویں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا, اور وہاں حضور نے نماز ادا فرمائی, اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے اللہ سے دعا مانگی, مدینہ منورہ کے لیے دعا مانگی. اللہم ان ابراہیم عبدك وخليلك ونبيك دعاك لأهل مكة, اے اللہ حضرت ابراہیم آپ کے بندے ہیں, آپ کے خلیل اور دوست ہیں, آپ کے نبی ہیں, انہوں نے مکہ والوں کے لیے آپ سے دعا مانگی تھی. وإني محمد عبدك ونبيك, اے اللہ میں محمد آپ کا بندہ ہوں, آپ کا نبی ہوں. ادعوک لأہل المدینہ, میں بھی مدینہ والوں کے لیے آپ سے دعا کرتا ہوں ان تبارک لہم فی سائہم ومدہم وسیمارہم، اے اللہ مدینہ والوں کے سا میں، مد میں اور مدینہ کے پھلوں میں برکت عطا فرما. حضور نے مدینہ کے پھلوں کے لیے، فروٹ کے لیے دعا مانگی، اس لیے مدینہ کے پھل فروٹ بہت محبت سے کھانے چاہیے. ہم کھجور تو کھاتے ہی ہیں، کھجور کے علاوہ بھی مدینہ میں دوسرے بہت سارے فروٹ ہوتے ہیں. مدینہ کی گریپس، انگور بہت اچھی ہوتی ہے، مدینہ میں داڑم بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، مدینہ میں دوسرے فروٹ بھی اچھے ہوتے ہیں. تو مدینہ کے پھل فروٹ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا مانگی. اور مد اور سا اس زمانے میں وزن کاٹنے ناپنے کے آلات تھے، جیسے ہمارے زمانے میں کیلو ہے اور لیٹر ہے، تو اس زمانے میں مد اور سا تھا. تو حضور نے اس کے لیے بھی برکت کی دعا فرمائی. وہ برکت آج بھی مدینہ میں ہے کہ ہم مدینہ میں کوئی بھی چیز آپ خریدنے کے لیے جاؤ، مدینہ والے جھکتا تول کے دیتے ہیں. آج تک وہ برکت مدینہ میں ہے. اللہ مجھے آپ کو حج عمرے میں بار بار لے جاوے. آپ دیکھو کوئی بھی چیز مدینہ میں، کھجور لو، چاکلیٹ لو، سبزی لو، اناج لو، فروٹ لو، مدینہ والے تول کے دینے میں بہت سخی ہے، بہت جھکتا تول کے دیتے ہیں. اور آج تک تو مدینہ میں قانون یہ تھا کہ روٹی فری میں ملتی، وہاں روٹی کے پیسے نہیں لیے جاتے. اس قدر مدینہ والوں کے دل کی سخاوت ہے. باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو وزن کاٹلے ناپ تول کی چیزیں، اس کے لیے برکت کی دعا مانگی. پھر دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دو. اللہ ہم سب کو مدینہ کی محبت دے دے. زندگی میں کبھی ٹور میں جانے کا ارادہ ہوئے کہ چلو کہیں ویکیشن میں گھوم کے آوے، تو مدینہ چلے جانے کا، مکہ چلے جانے کا، وہ اپنا سب سے اچھا ٹور وہیں عمرہ کر کے آ جانے کا. اور اب تو اپنی یہاں سورت سے فلائٹ میں بیٹھو، وایا کر کے آرام سے مدینہ پہنچ جاؤ، کوئی تکلیف نہیں ہے، ایک دم آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو باقاعدہ دعا مانگی کہ اللہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے. وجعل ما بها من الوباء بخم، اے اللہ مدینہ میں جو بیماریاں ہیں اس کو خم میں پہنچا دیجئے. خم ایک جگہ کا نام ہے. پہلے مدینہ میں بہت بیماریاں تھیں، تو حضور نے دعا کی کہ اللہ مدینہ کی بیماریاں خم پہنچا دیجئے. وہ خم، وہاں بھی پانی ہے. اللہم انی قد حرمت ما بین لابتیہا کما حرم ابراہیم خلیلک مکہ، اے اللہ میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں، دو کناروں کے درمیان کی جگہ کو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا. تو جس طرح مکہ المکرمہ کا حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے حرم کا اعلان فرمایا. یہ مسجد بیوت السقیہ جہاں بنی ہوئی ہے، اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، اور یہ ساری دعائیں حضور نے اس رات میں فرمائی، اور پھر وہاں سے آگے بدر کے لیے روانہ ہوئے. اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائیں، اور زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصل شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ نیکیوں کی محبت اور گناہوں کی نفرت ہمارے دل دماغ میں عطا فرماؤ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماؤ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماؤ اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض ادا کروا دیجئے جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرماؤ بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کی ایمان اسلام جان مال عزت عصمت کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرما ارض مقدس کے اہل ایمان کی جان مال کے ہر طرف حفاظت فرماؤ مظالم کا خاتمہ فرماؤ امن و امان عدل و انصاف کا ماحول قائم فرماؤ ہر قسم کے دشمنوں اور ان کی دشمناوٹ سے شریروں اور ان کی شرارت سے فتنوں اور ان کے فتنوں سے مکاروں اور ان کے مکر سے حاسدوں اور ان کے حسد سے ابھی اور آئندہ ہم سب کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرماؤ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ اے اللہ موت تک ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ اے اللہ اے اللہ عافیت کا عزت کا معاملہ فرماؤ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ اے اللہ حافظ علقمہ صاحب جو جماعت میں نکلے اور آج حادثے میں انتقال ہو گیا اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرماؤ شہادت کا مقام عطا فرماؤ ان کے ماں باپ کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرماؤ اور جتنے بھی آپ کے بندے دین کی نسبت پر اے اللہ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں ان تمام بندے بندیوں کی ہر طرف سے حفاظت فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. جن کے گھر میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم آمین, اللهم آمین, اللهم آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.